یہ رمضان ہے برکتوں کا مہینہ، یہ رمضان ہے بخششوں کا مہینہ،
والصلاة والسلام على عبده ورسوله وحبيبه وصفيه أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد لا سيما بقية الله في الأرضين الروحي وأرواح العالمين أتراف مقدمه الفداء ولعنة الدائم الأبدي على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم القرآن المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، الملك القدوس العزيز الحكيم، هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كان من قبل في ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين آمنوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العلي العظيم. صلوات الله جاری ہے. حمد الہی کے بعد رسول اللہ کے بلکہ انبیاء کے جو تین کام بیان کیے گئے، آیات الہی کی تلاوت، تزکیہ نفوس اور کتاب اور حکمت کی تعلیم کو پیش کرنا، پروردگار نے اس میں یہاں پر بھی یہ بیان کیا کہ وہ شخص، جو افراد جو اس دستور سے، ان فرامین سے، جو افراد شریعت اسلام سے اپنے آپ کو متمسک نہیں کرتے ہیں، تو جس طرح سے گزشتہ قوم، یعنی جب قرآن نازل ہوا تھا تو اس کے نازل ہونے سے پہلے وہ جہالت میں تھے، تو مفسر بیان کرتے ہیں کہ جو اس دور میں بھی اور آئندہ آنے والے ادوار میں بھی جو افراد اپنے آپ کو دستورات الہی سے، احکامات الہی سے، شریعت الہی سے متمسک نہیں کریں گے، اس پر عمل پیرا نہ ہوں گے، وہ بھی انہی کی طرح گمراہیوں میں باقی رہیں گے. دوسرے انداز سے میں بیان کروں کہ افراد تمام گمراہیوں کے اندر ہے، تمام افراد گمراہیوں میں ہیں سوائے ان لوگوں کے کہ جو رسول الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم سے اپنے آپ کو متمسک و منسلک کرے، ان کا تابع ہو جائے، اور ان کے تابع ہونے کے نتیجے میں وہ قرآن کی اتباع بھی کرے گا، اور ان کے تابع ہونے کے نتیجے میں، ان کی اطاعت کے نتیجے میں وہ اہل بیت علیہ السلام کی بھی اطاعت اس کو پر لازمی ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی اطاعت جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پروردگار انسان کے اعمال کو قبول نہیں کرے گا، تو خود اس کے ذیل میں، اس کے ضمن میں جب ہم اسے دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی اتباع اور اطاعت کیسے ہے، کیا عناصر ہونے چاہیے، ان میں دو اہم عناصر اور ہمیں ملتے ہیں، ایک قرآن مجید کلام اللہ اور دوسرا رسول کی فطرت علیہ السلام، جن کی اتباع اور پیروی ہم پر دنیا صرف ہم پر سے مراد تمام دنیا، ہر دور کے آنے والی انسانیت کے اوپر ان کی اتباع لازمی ہے۔ ایمان نہ رکھتے ہو، قرآن کو نہ مانتے ہو، رسول کو نہ مانتے ہو، اللہ کو نہ مانتے ہو، علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ فریضہ ہے پروردگار کی طرف سے تمام انسانیت کے اوپر، بڑی عام انسان کے اوپر، کہ اس کی اتباع کرے گا۔ ہم تو جو اپنے آپ کو منسلک کہتے ہیں قرآن و اہل بیت سے، در حقیقت علم بردار ہیں، خود ساختہ علم بردار، یعنی ہم خود سے علم اٹھائے ہوئے ہیں کہ ہم اس دین کے ماننے والے ہیں کہ جس کے اندر رسول کی اتباع بطور کامل کی جاتی ہے۔ ابھی یہاں پر کوئی جسے کہتے ہیں کہ کسی نے ابھی اللہ نے یا رسول نے امام نے سٹیمپ نہیں لگائی، وہ قیامت کے دن لگیں گے۔ یہ جو ہمارا جو دعویٰ ہے وہ صحیح ہے، ہم اپنے دعوے میں صحیح ہیں یہ نہیں، یہ تو قیامت کا پتہ چلے گا۔ لیکن جب ہم اس بات کے دعوے دار ہو جاتے ہیں کہ ہم اس اصیل اور کامل دین کے علم بردار ہیں، اس علم بردار کی ذمہ داریوں میں سے یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ جس طرح سے رسول کے اوپر لازمی تھا کہ اپنی رسالت کو لوگوں تک پہنچائے، جس طرح سے آئمہ علیہ السلام کے اوپر لازمی تھا کہ وہ رسول کی رسالت کو لوگوں تک پہنچائیں، اسی طرح سے ہمارے اوپر بھی یہ چیز لازمی ہو جاتی ہے کہ ہم رسول کی رسالت کو دوسروں تک پہنچائیں اور اس پیغام کو عام کریں اور پھیلائیں، کیونکہ ہم تو خود اس میں شامل ہو گئے۔ جب ہم اس میں خود شامل ہو گئے تو اس کی شمولیت کی کچھ شرائط ہیں، اس میں سے ایک اہم شرط یہ ہے کہ جو ذمہ داریاں ان کے اوپر تھیں وہ ذمہ داریاں ہم نے از خود اپنے اوپر قبول کر لی۔ کیونکہ جب پرواہی یاد رکھیں، یہ ایک اصول کلی ہے، جب پروردگار انسان کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو ان نعمتوں کے نتیجے میں انسان پہ ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتا ہے۔ ایک مثال کے طور پہ، بھائی اگر میں روز کے 200-400 روپے کما رہا ہوں اور 200-400-500 روپے سے میرا روز کا خرچہ نکلتا ہے، کچھ نہیں بچتا، میرے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میرے سب یہ ذمہ داری کہ میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال پاتا ہوں۔ لیکن جب یہ 500 کے بعد میرے پر 1000 روپے آ گئے اور میرے پاس رات میں بچت ہو رہی ہے 200-400 روپے، کیونکہ 5000 آئے تھے ایکسٹرا بھی تو خرچ ہو گئے، تو 200-400 روپے جو میرے پاس بچ رہے ہیں، اب اس کی کس بچت کے اوپر کئی لوگوں کا حق آ جاتا ہے، جن کو میں نہیں جانتا ان کا بھی حق اس کے اندر آ جاتا ہے، یعنی ان غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، ناداروں کا۔ تو جب پروردگار ایک نعمت کو اضافہ کرتا ہے، دیتا ہے، تو اس کے بدلے ذمہ داری آ جاتی ہے۔ اولاد نہیں ہے تو تربیت کی ذمہ داری نہیں ہے، اولاد ہی نہیں ہے، اولاد پروردگار نے دی تو اس کی تربیت کی ذمہ داری بھی آ گئی۔ شادی نہیں ہوئی، بیوی نہیں ہے، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، شادی ہوئی تو بیوی کی ذمہ داری بھی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک یتیم ہے, ماں باپ نہیں ہے, معلوم ہی نہیں, میں یوں کہوں معلوم ہی نہیں, تو بھی اس کی ذمہ داری کم ہے. یہ بھی بتا کم کیا کر, نہیں نہیں کم ہے, پتا ہی نہیں, بھائی ہے ہی سامنے نہیں, یہ خدمت نہیں کر سکتے. لیکن جب پروردگار نے انسان کو والدین دیے, جو ذمہ داری آ جاتی ہے حدیث میں, چاہے وہ زندہ ہو چاہے مرحوم ہو گئے, اس لیے کہ والدین کی ذمہ داری اس وقت تک مجھ پر ہے جب تک میں خود زندہ ہوں, نہ کہ والدین زندہ ہیں. والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی ضروریات کو پورا کرنا ہے. بلکہ حدیث میں آیا ہے کہ والدین جب بوڑھے ہو جائیں تو ان کی ضرورت کو بوڑھے ہوئے شخص نہیں کرتا, یہ والدین اگر ہوں تو والدین کی ضرورت کو پورا کرو اس سے پہلے کہ وہ خود تم سے مانگنے پر مجبور ہو جائیں. اس لیے کہ وہ شرمندہ ہوتے ہیں کہ ان سے مانگے کہ جنہیں وہ پال رہے تھے, جنہیں انہوں نے دیوالے بنا بنا کے کھلائے ہیں, آج ان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے لیے دوائی کے پیسے دے دو, میرے لباس کے پیسے دے دو. ٹھیک ہے, تو زندہ ہیں تو ان کی خدمت کرنی ہے, اور اگر مرحوم ہو گئے ہیں تو بھی ان کی خدمت کرنی ہے, ان کی طرف سے ایثار ثواب کرنا ہے. اب یہ بچہ اتنے بچے جیسا ہو, اتنا بچہ ہو یا اتنا بچہ ہو, جب تک خود زندہ ہے بلاخر اس کے ماں باپ ہیں یا دنیا میں ہیں یا دنیا سے رخصت ہو گئے, تو وہ ایثار ثواب کرتا ہے. ایثار ثواب, اور ایثار ثواب کے لیے ضروری نہیں کہ ہمیں جیب سے پیسہ اسے خرچ کرنا پڑے. آپ نماز میت میں اس کا ثواب تھا کیا, پروردگار اس کا جو ثواب ہے میرے والدین کو جائے, زندہ ہو یا مرحوم سے کوئی فرق نہیں پڑتا, مستحب ثواب والدین کو زندگی میں بھی جا سکتے. آپ ان کی واجب نماز ان کی زندگی میں نہیں پڑھ سکتے, لیکن مستحب عمل کا ثواب ان تک پہنچا سکتے ہیں. جیسے یہی ہے, آپ یہاں درس میں بیٹھے ہیں, کسی مجلس میں بیٹھے ہیں, مستحب عمل ہے, ہے پروردگار اس عمل کا ثواب میرے والدین کو پہنچے. مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ثواب ہے, کہا پروردگار میرا اس مسجد میں آ کر جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب میرے والدین ہو جائے, مرحومین ہو جائے, دادا دادی نانا نانی جس کو ڈالنا ہے, بلکہ جتنوں کو ڈالیں گے پروردگار اتنے سے اسے ملٹیپلائی کر دے گا, تو ثواب کم نہیں ہوتا ہے. یعنی اگر آپ نے جو ثواب کمایا وہ 10 times تھا, اس کو اگر آپ نے 2 سے کیا تو وہ 20 ہو جائے گا, اس کو اگر آپ نے 5 سے کیا تو 50 ہو جائے گا. تو جتنوں کو ثواب آپ ایصال کریں گے اتنا ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں بڑھتا چلا جائے. تو والدین کی ذمہ داری, جب پروردگار جب کسی کو نعمت دیتا ہے تو اس کے اوپر وہ ذمہ داری بھی آ جاتی ہے. اگر پروردگار عالم نے ہمیں نعمت ہدایت عطا فرمائی کہ ہم اس شعور کو رکھتے ہیں آج کہ ہمیں جس شریعت پر جس راستے پر چلنا ہے وہ راستہ ہے کہ جسے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا ہے, یعنی قرآن, قرآن مجید, فرقان حمید اور آل رسول علیہ السلام, جن کی اتباع ہمیں کرنی ہے, جن کی پیروی, جن سے ہدایت ہمیں لینی ہے. جب پروردگار نے یہ نعمت ہدایت دی ہے تو اس کے بدلے ذمہ داری بھی آ جاتی ہے, اور یہ ذمہ داری کیا آ جاتی ہے کہ امام محمد باقر امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے, میں ملا کر ایک مفہوم بیان کر رہا ہوں, کہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم ہمارے پیغام کو دوسروں تک پہنچاؤ, تمہاری ذمہ داری ہے تم جہاں کہیں بھی بیٹھو ہمارے کاموں کو, ہماری ولایت کو, ہمارے حکم کو اسے زندہ کرو. یہ زندہ کرنا, یہ پیغام پہنچانا, یہی وہ ذمہ داری ہے, یہی وہ رسالت ہے. اس لیے کہ امام جعفر صادق کا پیغام قرآن سے ہٹ کر نہیں ہے, شهر جب امام دوازدهم اجل الله تعالى فرجه الشريف تشریف لائیں گے تو علم ان کے ہاتھ میں ہوگا. کس چیز کا علم ہوگا؟ یعنی علم صرف پرچم کا نام نہیں ہے, یعنی علم نام ہے اس ذمہ داری کا جسے لے کر انسان کو آگے بڑھنا ہے اور قیادت کرنی. علم نہیں ہے کہ اسے پرچم لگا لیا گیا, ہاتھ پکڑ لیا گیا, وہ تو اس کا ایک علامت ہے کہ جس کے ہاتھ میں یہ پرچم ہے اس کے پاس ذمہ داری ہے. یعنی اگر پرچم ہاتھ میں نہ ہو تو بھی ذمہ داری اسی کے پاس ہے, تو بھی ذمہ داری اس کے پاس ہے. یہ تو دوسرے دور سے دیکھنے والوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. مثال لشکر امام حسین علیہ السلام کی, بھائی حضرت عباس کے پاس علم تھا. کس لیے علم تھا؟ کہ لوگوں کو, دشمن کو پتا چلے اور اپنے والوں کو بھی معلوم ہو کہ یہ ہے وہ کہ جو احکامات امام حسین کو لے کر آگے بڑھیں گے. میدان جنگ میں ان کی بات کو سننا ہے کہ تمہیں دائیں جانا ہے, بائیں جانا ہے, کدھر سے حملہ کرنا ہے, کدھر جانا ہے, کدھر نہیں جانا. اب اگر یہ علم سائڈ پر رہ جاتا ہے تو کیا وہ ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں. علم گر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, تو ذمہ داری ختم ہو گئی؟ نہیں. علم ایک علامت ہے صرف لوگوں کو پہچانوانے کے لیے. بالکل اسی طرح سے آئمہ علیہ السلام چاہے منصب حکومت پر بیٹھے ہو یا نہ ہو, لیکن حکومت الہی کے قیام کے لیے کوشش کرنا انہی معصومین کا کام ہے. اللہ کے پیغام کو پہنچانا انہی معصومین کا کام ہے, ان کی ذمہ داری ہے, اور یہی ہے جو پہنچا بھی سکتے. ان کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے کہ جو پہنچا پائے کمال کے ساتھ مکمل طور پہ. صلوات پڑھیں محمد والے. ارشاد رب العزت ہے وآخر المآخرین منهم لما يلحق بهم وهو العزيز الحكيم کی اس آیت کہ دوسری اقوام بھی آئیں گی اور جو جو اس شریعت کے زمرے میں آتے چلے جائیں گے وہ نجات پاتے چلے جائیں گے اور انشاءاللہ گمراہی سے دور ہوتے چلے جائیں. کل بھی آپ کے سامنے اس قسم کے عرض کیا. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, اور یہ فضل خدا ہے. ذالک یعنی وہ فضل خدا ہے. وہ کیا چیز ہے فضل خدا؟ اب یہاں مفسرین نے دو تین باتیں لی, یہ دو باتیں اپنی جگہ پر دونوں مناسب بات رکھتی ہیں. یہ فضل الہی ہے, یعنی جو اللہ نے فرمایا یہ فضل الہی ہے. تو اللہ نے بہت ساری چیزیں آیات میں فرمائی. ایک اللہ نے چیز فرمائی هو الذی بعث فی الامین رسولا, کہ ہم نے رسول کو مبعوث کیا. یہ فضل الہی ہے کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے رسول کو مبعوث کیا, ان کے سامنے بھیجا. دوسری چیز جو فرمایا گیا کہ یہ فضل الہی ہے, یعنی اللہ نے جو فضل, اللہ کی جو فضل الہی ہے وہ فضل الہی میں سے کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ان مفسرین نے ایک جگہ آ کر مصدر کو لیا ہے, منبع کو لیا ہے, یعنی خود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے پاک ہے. اور دوسرے بعض مفسرین نے اس کو لے کر آئے ہیں رسول اللہ کے کاموں کو. یہ جو بات پروردگار نے آیت میں فرمایا ہے یہ ہوتی ہے کہ ہم نے تمہیں دیا ہے, یعنی یہ کام جو رسول اللہ نے بنائے, تلاوت کرنا, نشاندہی کرنا آیات کی, اور تزکیہ نفس کرنا, کتاب کی تعلیم دینا, شریعت کی تعلیم دینا, حقیقت اور حقائق سے آشنا کرنا. ہم پہلی بات لیں یا دوسری بات لیں, دونوں باتیں ایک ہی جگہ بدل کر آتی ہیں کہ پروردگار نے جو انسان کو ہدایت کے اسباب مہیا کیے یہ پروردگار کا فضل ہے. یعنی فضل ہے ایک چیز جو پروردگار نے بڑھا کر عطا کی ہے, بڑھا کر عطا کی ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے کہ بڑی بڑی چیزیں پروردگار عطا کرتا ہے. اس کے بعد پانچویں آیا ہے سورہ جمعہ کی, ارشاد رب العزت ہے, مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الذين كمثل الحمار يحمل أسفارا. کہا کہ وہ افراد کیا ان کی مثال, مثل الذين مثال ہے ان لوگوں کی جو اٹھاتے ہیں تورات کو, ثم لم يحملوها لیکن پھر بھی وہ نہیں اٹھاتے اسے, مثل الحمار يحمل أسفارا کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جیسے گدھا کسی وزن کو اٹھائے ہوئے ہو. اب پروردگار یہ فرما رہا ہے ان کی مثال, یہ مثال کس کی, مثل الذین, کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ کیونکہ اس سے پہلے سورہ سب تھا یہودیوں کی مثال بھی موسیٰ کا یہاں پر ذکر آیا ہوا ہے, تو کہتے ہیں وہاں پر یہ عطف ہے یہودیوں کی طرف, کیونکہ تورات کا بھی ذکر ہے واضح اس بات پہ کہ یہودیوں کی طرف, کہ وہ افراد ہیں کہ جو کتاب کو ظاہری طور پہ اٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی اسے نہیں اٹھاتے. پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے کہ جو اس تورات کو اٹھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کو نہیں اٹھاتے ہیں. ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گدھا کہ اس کے اوپر سامان لاد دیا جاتا ہے, اب اسے نہیں معلوم ہے کہ جو میرے اوپر سامان لادا دیا ہے یہ علمی کتابیں ہیں یا اس کے اوپر اینٹیں رکھ دی گئی ہیں یا کوئی سامان رکھ دیا گیا ہے کھانے پینے کا سامان, اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس بات اسے صرف یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو سامان لادا دیا ہے اتنا ہے کہ وہ اسے اٹھا کر آگے چلے. تو کہا کہ ان کی مثال ایسی ہے, ایک تو پروردگار مفسرین فرماتے ہیں, ایک تو پروردگار یہاں پر یہ بیان کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو قوم یہود ہیں ہم نے انہیں ہدایت کے اسباب مہیا کیے, لیکن ان اسباب جو ہم نے ہدایت کے مہیا کیے ان اسباب کو حاصل کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اسے ضائع کیا, اسے ضائع کر دیا. بہتر عمل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. اب دیکھو یہ جو مثال پروردگار جو ہمیں دے رہا ہے یہاں پر, کیونکہ یہاں پر پروردگار صرف قصہ نہیں بیان کر رہا, مثل الذين مثال دے رہا, کس کے لیے مثال دے رہا, میرے اور آپ کے لیے مثال دے رہا. کیوں کہ اللہ کے رسول تشریف لائے, حضرت موسیٰ ان پر کتاب نازل ہوئی تورات, وہ کتاب ہدایت تھی قوم موسیٰ علیہ السلام کے لیے, لیکن انہوں نے اس کو ضائع کیا, یعنی اپنے رسول کے پیغام کو انہوں نے ترک کیا, اس کتاب کو کی کتاب سے انہوں نے سرپیچی کی اور انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا, اور سوائے اس کے کہ انہوں نے صرف یہ کہ ہم صاحب تورات ہیں, ہم پر ہماری قوم پر قرآن نازل, ہم پہ ہماری قوم پہ کتاب نازل ہوئی ہے, یعنی ایک فخر فروشی کے علاوہ انہوں نے کچھ نہیں کیا اور گمراہی کے راستے پر. اب ہم نے پروردگار یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں ہمیں کہ اب ہم نے تمہیں ایک اور نبی دیا ہے جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ساتھ پھر ہم تمہیں کتاب دے رہے ہیں قرآن مجید. اب تم ایسا نہ کرنا جس طرح سے کہ قوم یہود نے کیا تھا کہ کتابوں کو اٹھا اٹھا کے پھرو, گلے میں تعویذ بنا کے رکھو کہ تمہاری وہ حفاظت کرے, سر پہ اوپر رکھو اسے اس کی تعظیم کرنے کے لیے, اس کے سائے سے گزرو, لیکن تمہاری زندگیوں سے یہ دور ہو، یعنی تم اسے حمل کرتے ہو، حمل کرتے ہو، اٹھاتے ہو لیکن ضائع کرتے ہو. جب میں نے پہلی دفعہ یہ چیز سوچی تو مجھے ہنسی بھی آئی اس بات پہ. مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے کہ جب دلہن جا رہی ہوتی ہے تو عام طور پہ دلہن کا بھائی جو ہے وہ ایک ٹرے کے اندر اس میں قرآن شریف ہوتا ہے. جو قرآن شریف کیونکہ دلہن کو دیا جاتا ہے تو دلہن اچھا ذہین اچھے پیپر والا ہوتا ہے. تو عام جو ہم گھر میں قرآن مجید پڑھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس سے زیادہ بھاری ہوتا ہے. تو عام طور پہ یہ مشاہدے میں آیا ہے کہ وہ جو بیچارہ بڑے شوق سے بڑی محبت سے دلہن کا بھائی جو لے کر کھڑا ہوتا ہے بعد میں اس کے بازوں پہ درد ہوتا ہے کہ وہ اتنی دیر میں اس کو سایہ کو لاہ کے لے جاتا ہے. سایہ اپنی جگہ مستحب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ اٹھانے والا شخص اس کا بھائی اور جس کے سر پہ اٹھایا گیا ہے، اگر کاش وہ اس قرآن مجید سے بھی اسی طرح سے استفادہ کر لیتے تو ان کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے. تو ہم مختلف کاموں میں بھاری بھاری قرآن مجید اٹھا کر گھومتے ضرور ہیں. ہمارا قرآن مجید اٹھا کر کتنا زحمت ہے ہمارے لیے کہ جو ہم سال بھر قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں اور اس مہینے میں کسی وجہ سے بھی اپنے آپ پر زور دیتے ہیں، چاہے مہینے کا قصر ہو کہ نہیں بھائی اس میں تو پڑھنا ہی پڑتا ہے، تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں. یا کبھی والدین کی ڈنڈی ہوتی ہے، ڈنڈا ہوتا ہے کہ بھائی پڑھنا ہے آج پورا پارا پڑھا کے نہیں پڑھا تم نے، ٹھیک ہے تربیت کا ہم سر ہے وہاں، تو ہم اس لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے وہ تلاوت قرآن کیونکہ عادت نہیں ہے ہماری، اس لیے وہ بڑی سنگین ہوتی ہے. وہ آدھا گھنٹہ، کسی کا پونا گھنٹہ، کسی کا ایک گھنٹہ لگتا ہے تلاوت کرتے ہوئے، ظاہر ہے رفتار تیز ہوتی کم ہوتی ہے زیادہ ہوتی کسی کی، تو ہمارے لیے بڑا سنگین اور ثقیل گزرتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ یہ الفاظ کا جو وزن ہے ہم اٹھائیں جس کے معنی اور مفہوم اور تفسیر سے ہمارا ہماری روح ہماری عقل نہ آشنا رہ جائے. تو الفاظ کے بوجھ کو اٹھانا، الفاظ کے بوجھ کو اٹھانا اور اس کے معنی اور مفہوم کو نہ سمجھنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے قرآن مجید اس مہینے میں ختم کر لیا، پورا پڑھ لیا، اس کی تلاوت کر لی، لیکن اس مہینے سے باہر نکلنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے بعد ہمارا جھوٹ سچ میں تبدیل نہ ہو جائے، ہماری غیبت دوسروں کی پردہ پوشی میں تبدیل نہ ہو جائے، ہمارے دلوں میں بغض و کینہ دوسروں کے بارے میں احترام محبت میں تبدیل نہ ہو جائے، اس کا مقصد یہ کہ ہم نے قرآن مجید کو اٹھایا بالکل اسی طرح سے کہ جیسے ایک گدھا کسی بھی سامان کو اٹھاتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اس کو نہیں پہنچتا، اس کو نہیں پہنچتا. تو یہاں پر پروردگار سورۃ جمعہ بیان کر رہا ہوں کہ بہت ہی یہ آیت ہمارے اس مہینے کی اعتبار سے بڑی مناسبت رکھتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مختلف طرح کی زحمتوں میں ڈالتے ہیں تاکہ اس کے نتیجے میں ہم فائدہ اٹھا سکیں. میں اور آسانی سمجھاؤں یہ جو میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم یہ زحمت اٹھاتے ہیں کہ زحمت نہ اٹھائیں، کوئی غلط مفہوم نہ لے لیں، ہم قرآن مجید چھوڑنا بند کر دیں، نہیں ایسا نہیں کہ ہم نیکیاں چھوڑ بند کر دیں. مقصد یہ ہے کہ جس طرح سے جیسے کہ آپ یہاں پر مسجد کی کے اندر ایک کمرہ تعمیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے کمرہ کی تعمیر ہے، اب آپ نے اینٹیں مل رہی ہیں مثال کے طور پر سورج اپنے سوراخ گھوڑ کو بڑی مشکل سے وہ آپ اٹھا کر لائے مسجد کے دروازے کے پاس چھوڑ، اور ایک نہیں ہزاروں ہی کے آپ اٹھا کر لے آئے، بڑی زحمتوں سے لے کر آئے، اب یہاں لا کے چھوڑ دیا. کبھی بستہ ہو گیا بہت. یہ اینٹیں اٹھا کر لانا اور اس کو یہاں چھوڑ دینا یہ سب ضائع ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اینٹیں اٹھا کر لاؤں اور اس کمرے کی تعمیر کروں, اس عمارت کی تعمیر کروں. اگر یہ اینٹیں اس کمرے کی تعمیر میں, اس عمارت کی تعمیر میں صرف نہ ہو تو محنت جو ہے وہ ضائع. اگر انسان ماہ مبارک رمضان میں یا اس کے علاوہ نیکیاں کرے لیکن وہ نیکی انسان کی کردار سازی میں مؤثر ثابت نہ ہو, نیکی ضائع. قرآن مجید کی تلاوت کرے لیکن قرآن مجید اس کی روح پر اثر انداز نہ ہو, اس کے اعضاء اور جوارح میں نظر نہ آئے, اس کے وجود سے نہ جھلکے, وہ محنت ضائع. یعنی وہ محنت ادھوری ہے کہ ہم نے لا کر رکھ دیا اور اپنی کردار کی سازی, اپنی کردار سازی نہیں, اپنے کردار کی تعمیر نہیں کی. تو ہماری بہت ساری محنتیں ضائع ہوتی ہیں کیونکہ ہمارے کام ادھورے ہوتے ہیں. پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ایک جانور کی طرح, ایک گدھے کی طرح دیگیوں کو نہ اٹھاؤ, میرے احکام کو نہ اٹھاؤ, بلکہ ایک باشعور عقل مند انسان کی طرح ذمہ داریوں اور نعمتوں کو اٹھاؤ تاکہ اس سے تم کمال تک پہنچ سکو, تم کمال تک پہنچ سکو. اگر تم ان نیکیوں کی بدولت کمال تک نہ پہنچ سکو اور آدھے راستے میں آ کر تم چھوڑ دو تو کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ گدھے کے اوپر فرق نہیں پڑتا کہ اگر اس پہ کتابیں لاد دو, کتابیں لادنے سے وہ کوئی عالم فاضل نہیں بن جائے گا, کوئی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نہیں بن جائے گا. اس پہ اینٹیں رکھ دو گے تو وہ کوئی انجینئر نہیں بن جائے گا, اس پہ کوئی لوہے کا سامان لا کر رکھ دو گے, گاڑی کے پرزے رکھ دو گے تو لا کر وہ کوئی میکینک نہیں بن جائے گا, وہ وہی گدھا رہے گا. تو ہم اپنے اوپر چیزوں کو اگر لاد دیں لیکن اس پر عمل پیرا نہ ہو تو خسر دنیا والآخرہ, یعنی دنیا میں بھی خسران اور آخرت میں بھی خسران. ضائع دنیا بھی ضائع کریں گے ہم اپنی اور آخرت بھی اپنی ہم ضائع کریں گے. صلوات علی محمد. پروردگار فرماتا ہے بئس مثل القوم الذین, بری مثال ہے, برا کام کیا ہے. مثل القوم الذین, اس قوم کی مثال, کذبوا بآیات اللہ, کہ جس نے ہماری آیات ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہو. واللہ لا یهدی القوم الظالمین, اللہ ظلم کرنے والے قوموں کی ہدایت نہیں کرتا. بڑی گہرائی ہے اس کے اندر. یعنی یہ ایک آیت ایسی ہے جس پہ پورا اشارہ پڑھا جا سکتا ہے, یہ بتانا اتنے اتنی تفصیل ہے. ایک عنصر یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے, یہاں پر اجتماعی عنصر ہے. پروردگار شخص کی بات نہیں کر رہا ہے, قوم کی بات کر رہا ہے. اگرچہ کہ قوم فرد فرد سے بنے لیکن کچھ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے, اجتماعی ذمہ داری, اجتماعی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. میں اپنے مثال دوں, جیسے کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو یہ جماعت جو ہوتی ہے یہ ہر فرد سے مل کر بن رہی ہے, ہر اکائی اپنی جگہ اہمیت رکھ رہے ہیں. لیکن اس جماعت کے احکام میں اگر آپ فرادہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم تو سورہ خود پڑھیں گے, نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. آپ جماعت میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے برعکس سے کہ ہم نہیں پڑھیں گے, امام کو سنیں گے آپ نہیں پڑھیں گے. اب آپ پڑھیں گے تو نماز باطل ہے. عجیب بات ہے. تو نماز پڑھنا ہر حال میں ہے ذمہ داری، چاہے علیحدہ پڑھیں چاہے ساتھ مل کر پڑھیں، لیکن علیحدہ پڑھنے کے آداب اور طریقہ کار علیحدہ ہے اور ساتھ مل کے کام کرنے کا اور پڑھنے کا اس کا طریقہ کار علیحدہ ہے۔ ہم جو ہمیشہ یہاں پر نعرے لگاتے پھرتے ہیں ہماری آزادی ہماری مرضی ہم چاہیں ہم یہ کریں، ارے نہیں بھائی، بھائی یہ بتایا ابھی میں یہاں پر آیا گاڑی میں، میں کہوں بھائی ہٹاؤ بیریئر ہٹاؤ، میں آیا میں لگا آیا میری مرضی بھائی، سڑک کسی کی تھوڑی میں آیا اجتماعی ہے، یہاں پر اپنے سیکیورٹی کے حساب سے ان جگہوں کو بند کیا ہے کہ آج تو آپ آ رہے ہیں کسی آدمی چیک نہیں ہو سکے گا، مشکل میں آ جائیں گے، صرف آپ کی جان کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ دوسرے افراد جو نمازی آتے ہیں اطراف میں آتے ہیں ان کی جانوں کا بھی خطرہ ہے۔ تو پھر میرے سمجھ میں آیا کہ ہاں میں صرف اپنی خاطر یہ کام نہیں کر سکتا ہوں بلکہ مجھے کیونکہ یہ قوم کے ساتھ ہے تو مجھے اس کے ساتھ علیحدہ اپنی پلاننگ کرنی ہوگی۔ اس لیے انسان جب اکیلا کام کرتا ہے تو اپنی پلاننگ کے ساتھ کر رہا ہے جو چاہتا ہے، لیکن جب قوم میں آنا اجتماع میں آنا، اب وہ اجتماع ایک سے دو فرد کا ہو، یعنی لڑکے نے شادی کی لڑکی کے ساتھ دو ہو گئے، تو اب کیا ہے، اب صرف اس کی مرضی نہیں چلنی ہے، اب اس کی بھی احتیاجات کو دیکھنا ہے، اس کی بھی خواہشوں کا احترام کرنا ہے، اور بالعکس لڑکی کو بھی رکھنا، والدین کے ساتھ رہتے ہیں تو ان کے بھی احترام، ان کی بھی ضروریات، اولاد پیدا ہو گئی ہے ان کی بھی ضروریات، خاندان ہے تو ان کا بھی احترام، ان کا بھی انسان کو مروت رکھنی ہے، محلے میں رہتا ہے تو اس کا خیال، اور اسی طرح سے جیسے جیسے اس کی قوم کا قوم کا دائرہ کار بڑھتا چلا جاتا ہے اس کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور اگر قوم میں انحراف پیدا ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس انحراف کی روک تھام کے لیے مناسب کام بھی کرے اقدام بھی کرے، وہ یہ نہ کہے کہ ٹھیک ہے وہ کر رہے ہیں ان کا عمل ہے، نہیں یہ ان کا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جب عذاب الہی آئے گا تو سب پیش نہ رکھ جائے گا، جو برے ہیں ان پر بھی آئے گا اور جو اچھے ہیں ان پر بھی آئے گا، بھائی اچھے ہیں ان پر کیوں آئے گا، اچھوں پر اس لیے آئے گا کہ انہوں نے بروں کو برائی سے نہیں روکا، اس لیے آئے گا۔ تو قوم کی حیثیت سے یہاں پروردگار مثال بار بار یہ دے رہے ہیں، پروردگار یہاں فرما رہا ہے کہ وہ افراد جنہوں نے ہماری آیات کو ہماری نشانیوں کو ہماری ہدایت کو ہمارے دستور کو ہمارے طریقہ کار کو ٹھکرا دیا جھٹلا دیا، کذبوا بآیات، ان کی مثال پوری قوم کی مثال ہے، یہ جھٹلانا زبانی ہے، اس لیے کہ بھائی کہ داڑھی رکھو پردہ کرو خمس دو زکات دو خیرات دو نماز پڑھو حج پر جاؤ، آنے بھائی یہ نہیں ہوتا، پڑھتے پڑھتے کا کوئی حکم نہیں آیا، داڑھی کا کوئی حکم نہیں ہے، زکات خمس کیا ہے، یہ تو مولویوں کی بنائی ہوئی چیزیں بھائی، زکات ہم پر ہے نہیں، شیعہ ہے اس کی زکات سے جان بچا لی ہم نے، اور خمس جو ہے وہ مولویوں کو بنایا ہوا ہے، اس لیے ہمیں تو کچھ دن ہم جو دیتے ہیں ہم دے دیتے ہیں، بہانے بہانے سے آیا اس کو تبدیل کرنا، حجاب آنکھوں کا ہوتا ہے، آنکھوں میں پردہ ہونا چاہیے، شرم ہونی چاہیے، ارے بھائی یہ تو اتنی آیات آئی ہیں احادیث آئی ہیں، یہ کس کے لیے آئی ہیں، خود آئمہ کی ازواج کے لیے ان کی بیٹیوں کے لیے آئی ہیں، یہ پوری قوم کے لیے آئی ہیں، تو ہم ایک دفعہ ہے زبانی جھٹلا دیں، ایک دفعہ زبانی نہیں جھٹلا دیں، ہم کہیں ہاں بھائی ہاں یہ بات ٹھیک ہے، خمس بھی واجب ہے، پردہ بھی واجب ہے، زکات بھی واجب ہے، حج بھی واجب ہے، سب یہ واجب ہے، کروں گا انشاءاللہ میں کروں گا، کرتا نہیں، اپنے عمل سے جھٹلا، عمل سے جھٹلا، میرے احسان نہ چاہتا دوسرے کے سامنے برا نہ بنے، بہت سی دفعہ ہوتا ہے کہ بھائی بچوں پہ ہاں نماز پڑھ لو، بھائی نماز ہاں ہاں پڑھ لو، ہاں پڑھ لو، کہا کہ نماز ہم پہ فرض نہیں ہے لیکن نہیں ہے. تو پروردگار کہتا ہے کہ اس قوم کی مثال کہ جو میری آیات کو جھٹلا دیتی ہے اس کی مثال بری قوموں کی مثال ہے. یعنی اپنی وہ ہدایات جو ہم نے اپنے نبی کے ذریعے بھیجی, آیات کے ذریعے بھیجی, ہم نے علم و حکمت کے ذریعے بھیجی, اس نے اس کو ٹھکرا دیا, اس نے اس کو ضائع کر دیا. آج ہم اپنے اوپر بھی یہ تدبیر کر کہ بہت سے وقت کم تھا, میں اس چیز کو چھیڑا نہیں لیکن ذہن میں بھی آ گئی, ذرا سی بات کر کے اسے ختم کریں گے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی رسم و رواج اسے ڈھال لیتے ہیں. یہ رسم و رواج بنتا کہاں سے, اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے رسم و رواج. ایک طویل بحث ہے لیکن مختصر بیان کریں گے ان شاء اللہ, تفاصیل میں آپ لوگ رجوع کریں تو آپ کو ضرور ملے گی تفصیل سے. کوئی بھی ثقافت بغیر نظریے کے, بغیر آئیڈیالوجی کے, بغیر فلسفی کے نہیں بنتی. ہر ثقافت کے پیچھے ایک نظریہ گامزن ہوتا ہے. اب ہم بعد میں آنے والی اقوام اور نسلیں اس کو جانتی ہوں, معلوم اور نہ معلوم ہے کہتا ہے, لیکن آپ یہ کہیں گے نہیں بھائی ہمارے یہاں یہ رسم, یہ رسم کہاں سے آئی ہے, ہمارے ابا نے کی, ان کے ابا نے کی, 10 پیڑھی اوپر چلے گئے اس کے بعد ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں ہم ناشنا ہوتے ہیں, لا علم ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ ثقافت بغیر کسی وجہ سے کی کوئی وجہ ہوتی ہے تو وہ چیز آگے بڑھ کر آتی ہے, اور وہی جو وجہ ہے وہی اس کا فلسفہ ہے, وہی اس کا نظریہ ہے, اس کی آئیڈیالوجی. ہم جب کہتے ہیں کہ ہماری ایک مسلمان قوم کی اسلامی ثقافت ہونی چاہیے, یعنی اس کے رسم و رواج, اس کے اٹھنے بیٹھنے کے جو ڈھنگ ہے, وہ تمام کے تمام الہی نظریات کے پس منظر میں پیدا ہونی چاہیے, اس دائرہ کار میں کہ جس میں پروردگار نے اسے چھوٹ دی ہوئی, آزادی دی ہوئی ہے, یا اس کے بارے میں تشویق کی, اس کو رغبت دلائی ہے, اس دائرے میں یا تو رغبت کی وجہ سے ہم اس کام کریں, یا اس وجہ سے ہم کام کریں کہ پروردگار نے اس میں آزادی دی ہے کہ تم اس کو کر سکتے ہو, اور ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ پسندیدہ کام ہے. ہم اپنے طور پہ چیزوں کی جو ابتدا کرتے ہیں بغیر یہ سوچے ہوئے, کیا یہ کام جو ہم کر رہے ہیں ایسا تو نہیں کسی اسلامی اصول سے, عقیدے سے, حکم سے ٹکراتا ہے, ہم بغیر سوچے کر رہے ہوتے ہیں. اب بعض اوقات کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا اس کا, لیکن بعض اوقات اس کا ٹکراؤ ہوتا ہے ہمارے علم میں نہیں ہوتا, اور جب یہ چیز رواج ہلکے ہلکے پیدا ہو جاتی ہے اور پھر کوئی توجہ دلاتا ہے کہ بھائی یہ کام جو تم کر رہے ہو صحیح نہیں ہے, یہ اس کی شکل کو بگاڑ رہا ہے, یہ تمہارے عمل کو خراب کر رہا ہے, تو پھر آپ تبدیلی کے لیے, میں اور آپ تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مدت گزر گئی ہوتی ہے. پھر ہم کہتے ہیں ہم تو اتنے دنوں سے کر رہے ہیں, اتنے سالوں سے کر رہے ہیں, اس کو کیسے تبدیل کریں؟ جو آپ کر رہے تھے, جو میں کر رہا تھا وہ صحیح نہیں تھا, اسلامی پس منظر میں یہ چیز غلط تھی, اس کو صحیح کس طرح سے کرنا چاہیے. اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں شروع ہوتی, کیونکہ میں ابھی ایک ایک کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر سکتا, لیکن آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں ثقافتی طور پہ شادی بیاہ میں غمی کے اس میں کسی کے سویب کی مجلس ہو, جہلم کی ہو, کسی کے پرسے کے لیے آپ کو جانا ہو, کوئی بھی آپ چیزوں کو اپنے اطراف میں دیکھیں, ہم بغیر سوچے سمجھے کہ یہ کام پروردگار اس کی خوشنودی شامل ہے یا نہیں, اس کا ہم انجام دیں. یہ اسی طرح ایک اشارہ ہے, بلکہ اشارہ بھی نہیں, اشارے سے بڑھ کر ہے اس آیت کی طرف, کہ ہم نے جو کام دیے ہیں, جو ہم نے کام عطا کیے,
یہ ہیں اس سے رو گردانی نہ کرو، ورنہ تمہاری مثال بھی اس قوم یہود کی طرح ہو جائے گی کہ جس نے حکم الہی کو ایک گدھے کی مانند، ایک جانور کی مانند جو ہے وہ اسے اٹھا کے رکھا ہے، اور اس کی روح پر، اس کی عقل پر، اس کے وجود پر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ پروردگار سے دعا ہوا کہ پروردگار ہمیں حقیقی معنی میں قرآن اور محمد والے محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو، ہمارے وجود کو نور قرآن، نور اہل بیت سے منور فرما۔ پروردگار کا جو واسطہ ہے قرآن اہل بیت اطہار کا، ہمارے، ہمارے والدین کے، ہمارے عزیز و قارب، دوست احباب، رشتہ دار، ذوی الحقوق، ہمسائے، تمام کے گناہ صغیر اور کبیر اس کو بخش دے۔ پروردگارا، پروردگارا ہمارے مرحومین کے درجات کو عالی اور متعالی فرما، ہمارے شہدا کو شہدا کربلا کے ساتھ محشور فرما۔ پروردگارا جو مشکلات اور پریشانیوں میں ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما۔ پروردگارا، پروردگارا جو بیمار ہیں، علیل ہیں، بالحق کے بیمار ہیں کربلا سید الساجدین، انہیں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ پروردگارا افواج اسلامی کی نصرت فرما، ادبات عالیہ روزہ مقدس کی حفاظت فرما۔ پروردگارا ان کی زیارت ہمیں نصیب فرما۔ پروردگارا تمام مؤمنین، مؤمنات، تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و یکجہتی سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ماہ ماہ مبارک ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں جو پاکیزگی کا مہینہ ہے۔ پروردگارا ہمیں اپنے روح کو، اپنے ظاہر اور اپنے باطن دونوں کو پاک اور پاکیزہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے انصار عوام میں قرار دے۔ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، تین دفعہ سورہ اخلاص، تمام مرحوم مؤمنین، مؤمنات، شہداء اسلام۔